इबारत तो हो गई इसकी। फया अतून आदम, लोग हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलात व सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे। व ذکر حدیث الشفاعت, और फिर आगे शफात वाली हदीस जो ऊपर गुजर गई वो पूरी बयान की। वक़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़ाल फअंतलिकु, मैं चलूँगा और अल्लाह के अर्श के नीचे हाजिरी दूंगा और मेरे रब के सामने सजदारेज हो जाऊंगा। अब देखो इस रिवायत में क्या आया कि मैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदारेज हो जाऊंगा। पीछे रिवायत क्या गुजर गई, मैं मेरे रब के घर में हाजिरी दूंगा, घर का लफ्ज वहां गुजरा। तो दोनों में तत्बीक इस तरह होगी कि पीछे जो दार ही का लफ्ज गुजरा है उससे मुराद जन्नत है, और जन्नत का जो छत है वो अर्श रहमान है। इसीलिए अगर जन्नत में जावे तो और जाकर के सद्दा करे तो ऊपर ही अर्श रहमान है, इसीलिए दोनों एक ही जगह पर सादिक आ जाएंगे। घर में गए वहीं अर्श रहमान, वहीं सद्दा कर लिया। फिर अल्लाह ताला मेरे ऊपर खोलेंगे अपनी हम्द के कलिमात और बेहतरीन तारीफ के कलिमात में से बहुत कुछ जो मेरे से पहले किसी के कल्ब पर ऐसे हम्द के कलिमात अल्लाह ने खोले नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ, सवाल करो, तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा और सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश मकबूल होगी। मैं मेरा सर उठाऊंगा और अल्लाह ताला को अर्ज करूंगा, उम्मती या रब्बी उम्मती या रब, ए रब मेरी उम्मत, ए मेरी मेरे रब मेरी उम्मत, यानी मेरी उम्मत को माफ कर दो, मेरी उम्मत को माफ कर दो, मेरी उम्मत को माफ कर दो। अब ये तकरार का क्या मतलब, उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी, ये तकरार का मतलब क्या? तो तकरार की एक तौजीह ये है कि दरख्वास्त को अहम बतलाने के लिए और काबिल तवज्जुह बनाने के लिए बार बार अर्ज करेंगे, कि एक ही चीज जब बार बार अर्ज की जाती है तो वो अहम होती है और काबिल तवज्जुह के, भाई ये ध्यान देने जैसी चीज है, इसीलिए उसको बार बार कहा गया। नंबर दो, आसी लोगों के अलग अलग अकसाम के एतबार से, कि बहुत सारे किस्मों के आसी और गुनहगार होंगे, तो मुकर्रर मर्तबा के ना हर किस्म के आसियों के एतबार से, कि भाई एक या रब्बी उम्मती का मतलब जानी शराबी आ जावे, दूसरे में जो है जिहाद से भागने वाले आ जावे, इस तरीके से तकरार गुनहगारों के अलग अलग अकसाम के एतबार से। नंबर तीन, शफाअत तबका ब तबका होगी, उसको बतलाने के लिए ये तकरार है, इसलिए कि शफाअत के भी तबकात है। जैसे कि बाबू शफाअत शुरू हुआ तो आपने सुन लिया कि 10-11 किस्म की शफाअतें हैं, तो मुख्तलिफ तबकात की अलग अलग मरहले में शफाअत है, उस एतबार से ये तकरार है कि कभी जो है उम्मत के आम गुनहगारों के लिए, कभी सवाल में तकफीफ के लिए, कभी रफ़ दर्जात के लिए, इस तरीके से। तो मुझे कहा जाएगा कि ए मोहम्मद अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जिनके ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं है, जन्नत के दरवाजों में से दाहिने दरवाजे से दाखिल कर दो। पीछे रिवायत गुजरी के 70,000 लोगों को बिला हिसाब किताब जन्नत मिलेगी, तो क्या ये 70,000 लोगों को आप जो है जन्नत के दरवाजों में से दाहिने दरवाजे से दाखिल कर दो। ये दाहिनी जानिब बतौर बरकत है कि जन्नत के अंदर जो है बाब अयमन, ये बड़ा जो है अहम और बड़ा बाबरकत दरवाजा है। अगरचे जन्नत के दूसरे दरवाजों से भी इनके दाखले का इस्तेहकाक है, वो हक तो बाकी है, लेकिन ये बाब अयमन से दाखिल हो जाएंगे। जैसे कि कहा जाए कि भाई आपका दर्जा ये है आला तरीन, लेकिन ये नीचे वाले दर्जे में भी आपका हक है, और वो आम लोगों के शरीक होंगे दूसरे अबवाब में इसके सिवा, यानी उनको भी दूसरे लोगों के आम जन्नती दरवाजों को इस्तेमाल करने का हक रहेगा, जिससे आम उम्मती जन्नत में जाएंगे उस दरवाजे को इस्तेमाल करने का उनको भी हक रहेगा। सुम्म काल वल्लदी नफ्सी बियदी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत के किवाड़ों के दो किवाड़ के दरमियान का फासला, मक्का और हजर के दरमियान का फासला है, चौखटे की दो जानिब का जो फासला होता है, अब ये है दरवाजा लगा है तो इसके लिए वो चौखटा लगाया गया है, तो इधर इधर, तो ये है किवाड़ के दो हिस्से, तो इन दोनों के दरमियान का फासला कितना होगा, मक्का से लेकर मकामे हजर तक होगा, वो कुल्ले वाला हिदाया में पड़ा है ना, हजर के कुल्ले बहुत मशहूर थे उस जमाने के अंदर मदीना और अतराफ के अंदर, जहाँ के मटके बनते थे, कुल्लतैन की रिवायत के अंदर वो पढ़ने को मिलेगा। तो ये वसअत को बतलाना है कि इतना वसी और अरीज जन्नत का दरवाजा होगा, और ये हजर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी को बहरेन का इलाका कहा जाता था, आजकल अहसा कहा जाता है उसको। चलो
وروي عن حذيفة رضي الله عنه شفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة تقومان دم راضية في المال رواه مسلم رحمه الله।
हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है हदीस शफ़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अमानत और सीला रहमी ये दोनों के दोनों पुल सिरात की दोनों जानिब दाएं और बाएं खड़े हो जाएंगे। अमानत और सीला रहमी पुल सिरात की दोनों तरफ खड़े रह जाएंगे, क्या मतलब, जिसने दुनिया में अमानतदारी से और रिश्तेदारों का हक अदा किया है ऐसे लोगों को वो पुल सिरात आसानी से पार करवाने में मदद करेंगे, यानी अमानत और सिला रहमी को भी एक शक्ल दी जाएगी कयामत के दिन, और वो एक खास शक्ल में मुतशक्कल होकर के आकर के खड़े हो जाएंगे पुल सिरात के दोनों रास्ते पर। इससे ये मालूम हुआ कि खाइन लोग, कता रहमी करने वाले लोग, उनको पुल सिरात के ऊपर धक्के मार के जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। जब सिला रहमी और अमानत आएगी शक्ल में, तो जाहिर है कि जो सिला रहमी करे अमानतदारी करे उनको आसानी से पार करवा देंगे। जैसे कहे ना कि भाई वहाँ चेकिंग बहुत है, लेकिन अपना जान वाला एक पुलिस वाला है, वो देख के अपने को पास करवा देगा यूँ। तो इस तरीके से सिला रहमी करने वाले और अमानतदारों को आसानी से पार करवाने में मदद की जाएगी, تو وہیں خائن اور قطع رحمی کرنے والوں کو دھکے مار کے بھی سلوا دیا جائے گا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امانت داری اور صلہ رحمی کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ یہ شریعت کے اندر بڑے عظیم کام ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, تو اور صلہ رحمی, اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑنا, جو اسے کاٹے تو اس کو کاٹ دینا, دونوں اہم کام ہیں. اور تمام بندوں کو چاہیے کہ ان دونوں کے حق کی رعایت کریں, امانت داری کی بھی اور صلہ رحمی کی بھی. جی
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في ابراهيم رب انهم لضللن كثيرا من الناس فما تبعني فانه مني, وقال عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك, فرفع يديه فقال اللهم امتي امتي وبكى, فقال الله تعالى يا جبرائيل اذهب الى محمد وربك اعلم فساله ما يبكيه, فاتاه جبرائيل فساله فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال, فقال الله لجبرائيل اذهب الى محمد لجبرائيل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك, رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالی کا ارشاد حضرت ابراہیم کے متعلق وہ آیت تلاوت کی, اے اللہ ان بتوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا, یعنی گمراہی کا ذریعہ بنے, سو جو میری اتباع کرے گا وہ میری جماعت میں سے ہوگا. یہ آیت حضور نے تلاوت کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آیت ہے, اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دو تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں آیت کی تلاوت کرنے کا حاصل کیا کہ یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی امت کے لیے سفارش کی, شفاعت کی اپنی امت کی. جب دونوں نبیوں کی شفاعت کا تذکرہ حضور کو یاد آیا تو آپ کا قلب بھی رقیق ہو گئے, یعنی رقت آ گئی, رونا آ گئی آپ کو, اور آپ کو اپنی امت یاد آ گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی سفارش کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا فکر رہتا تھا. وہ بکا اور حضور رونے لگے, اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو فرمائے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جبرائیل کو باقاعدہ بھیجنا یہ حضور کے مرتبے عالیہ کی علامت ہے, باقاعدہ بھیجا. حالانکہ آپ کے رب تو ہر چیز کو جانتے ہیں, پھر بھی باقاعدہ جبرائیل کو پوچھنے کے لیے بھیجا. فسلہما یبکیہ, پوچھو کہ کس چیز نے آپ کو رلایا, حالانکہ اللہ جانتے ہیں. تو جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دی جو کچھ معاملہ تھا اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ مجھے میری امت یاد آ گئی. کہا اللہ پوچھ رہے کہ آپ کیوں رو رہے, تو حضور نے بتلا دیا مجھے میری امت یاد آ گئی. حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ جب اپنی امت کے لیے شفاعت کرے تو میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ کہلوایا, جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ضرور راضی کر لیں گے اور آپ کو ہم غم زدہ نہیں کریں گے. اور غم زدہ نہ کرنے کا مطلب دوسری حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا میرا ایک امتی جب تک جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا, جب میرا ہر امتی جنت میں آ جائے گا جہنم سے نکل کر کے تو میں راضی ہو جاؤں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور اس سے یہی مراد ہے کہ ہر ہر امتی جب جنت میں پہنچ جائے گا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے, راضی ہوں گے. اب دیکھو اس روایت کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دیکھو, اور پہلے دو نبی کی شفاعت دیکھو, دونوں شفاعتوں میں بڑا فرق ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, فمن تبعنی فإنه منی, جو میری راہ پر چلے, یہ شرط لگائی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان تعذبهم فإنهم عبادك, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شرط کے امتی 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 یا ربی امتی, تو وہ ہے مشروط شفاعت, اور حضور کی شفاعت ہے غیر مشروط. لہذا یہ شفاعت زیادہ افضل ہوگی, اور جب جو ہے اس جس میں شرط ہوتی ہے, دوسری چیز اس میں تردد ہوا کرتا ہے, مضمون شرط میں تردد ہوا کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز پائی جائے تو یہ ہوگا, یہ نہ پایا جاوے تو یہ ہوگا, یہ تو تردد ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے اندر تردد سے خالی یقین اور قطعیت ہے. یہ دو فرق ہے حضور کی شفاعت اور پچھلے نبیوں کی شفاعت کے اندر. اور اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ حضور کی عزت اللہ کے یہاں کتنی ہوگی کہ اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر اللہ سب جانتے ہیں, پھر بھی باقاعدہ جبرائیل امین کو بھیج رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھو, اتنا جواب کافی تھا نا, انا سنوردی کا فی امتک, ہم آپ کو آپ کی امت کے لیے راضی کر لیں گے, اس میں سب آ گیا. لیکن پھر بھی منفی پہلو بھی آیا, صرف مثبت پر اکتفا نہیں, یعنی ہم ایسا آپ کو راضی کریں گے کہ آپ غمگین نہیں ہوں گے. یہ مثبت منفی دونوں پہلو ذکر کرنا, یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا اللہ کا لطف ہے, اس کی دلیل ہے. وہیں امت محمدیہ کے لیے بھی بڑی عظیم بشارت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کے اندر اللہ اس امت کو جو ہے جنت عطا کریں گے, کوئی بھی ان امتی جہنم میں نہیں رہے گا. جی. اور آج کل کے لیڈر کیا, اپنا ہو گیا تو پبلک کو بھول جانے گا, اور یہ لیڈر کہتے ہیں کہ جب تک میری امت نہیں آئے گی وہاں تک میں راضی اور خوش نہیں ہوں گا. جی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, کیا ہم قیامت کے دن ہمارے رب کو دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیوں نہیں, ضرور دیکھو گے. پھر ارشاد فرمایا کہ ظہر کے وقت میں, دوپہر کے وقت میں کیا تم کو سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے, جبکہ وہ صاف ستھرا ہو اور ساتھ میں بادل کا کوئی ٹکڑا بھی فضا میں نہ ہو. کیا تم لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے چاند کے دیکھنے میں چودھویں رات میں جبکہ صاف ستھرا ہو اور اس میں کوئی بادل تک نہ ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول, ہم کو یہ چیز دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو قیامت کے دن اللہ کے دیدار میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی تم بہت آسانی سے باری تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن کر لو گے. ایک دفعہ کا دیدار تو تمام لوگوں کو نصیب ہوگا, کافروں کو بھی, پھر پردہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ لوگ مزید دیدار کے حسرت اور غم میں مبتلا رہے. اس لیے کہ دیدار ایسی چیز ہے کہ اس کا چٹکا لگ جاتا ہے آدمی کو, چسکا لگ جاتا ہے آدمی کو. تو ایک مرتبہ دیدار الہی نصیب ہوگا, پھر پردے حائل ہو جائیں گے. تو یہ لوگ جو ہے پھر پریشان پریشان رہیں گے دیدار کے نہ ہونے کی سزا کے اندر. سوال یہ ہے کہ عورتوں کو بھی دیدار ہوگا, تو شراح کرام نے تین اقوال نقل کیے ہیں. نمبر ایک, عورتوں کو دیدار الہی نہیں ہوگا. نمبر دو, مطلقاً ہوگا. اور نمبر تین, عید وغیرہ مخصوص ایام میں عورتوں کو دیدار الہی ہوگا, عام متن نہیں ہوگا. پھر ایک اور مسئلہ, کیا ملائکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ ان کو دیدار نہیں نصیب ہوگا, صرف انسانوں کو, جناتوں کو, جو اہل ایمان اہل طاعت ہے ان کو یہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوگا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ملائکہ دیدار کرتے رہتے ہیں, اور جنات کے لیے بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کو دیدار نصیب نہیں ہوگا, دوسرے کہتے ہیں کہ نصیب ہوگا باری تعالیٰ کا دیدار. اِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا, جیسا کہ تم دونوں کے دیکھنے میں رکاوٹ محسوس کرتے ہو, مگر یہ کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں رکاوٹ محسوس کرتے ہو, یعنی چاند اور سورج کے دیکھنے میں تم کو جو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس طرح تم کو ہوگی. لیکن ظاہر بات ہے کہ حدیث شریف کے اندر جو بات کہی گئی کہ چاند سورج دونوں صاف ہو, آسمان پر کوئی بادل نہ ہو, تو دیکھنے والے کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی نہیں ہے. اسی لیے دیدار الہی میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ تعلیق بالمحال ہے کہ اگر سورج اور چاند کے دیکھنے میں تم تکلیف محسوس کرتے تو باری تعالیٰ کی دیدار میں تکلیف محسوس کرتے, لیکن دنیا میں صاف ستھرے ایام میں باری سورج چاند کے دیدار میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی نہیں ہے, اس لیے قیامت کے دن باری تعالیٰ کے دیدار میں بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. پھر قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر امتی اس کے پیچھے چلے جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتا تھا. جس کی تم عبادت کرتے تھے نا, چلو اب اس کے پیچھے آؤ سب کے ساتھ. پھر کوئی شخص باقی نہیں رہے گا, یہ ہے نا آیت قرآن کی, یوم ندعو کل اناس بامامہم. پھر دوسری جگہ پر کیا ہے, یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار, کہ فرعون قیادت کر کے آگے چلے گا اور پوری اس کی قوم اس کے پیچھے چلے گی. فاوردہم النار, پور بھی جہنم میں گرے گا نا, قوم کو بھی ڈالے گا. تو قیامت کے دن ہر لیڈر آگے چلے گا, چاہے لیڈر خیر یا لیڈر شر, اور اس کے پیچھے اس کے ماننے والے, پوجنے والے, چننے والے سب پیچھے رہیں گے. تو کوئی باقی نہیں رہے گا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی ہو, یعنی بت تھان, مگر یہ کہ وہ سب جو ہے جہنم میں گرائے جائیں گے, گریں گے, اور ساتھ میں سب لوگوں کو لے کر کے گریں گے. تو بت اور انصاب زمانے جاہلیت کے اندر پتھر وغیرہ رکھ دیتے تھے اور اس پتھر کو پوجنا شروع کر دیتے تھے, اور اس کے اوپر جانوروں کا بلیدان چڑھا کر کے خون بھی لگاتے تھے اس کو, اور اس کی پرستش کی جاتی تھی. ایسے انصاب نصب کہتے ہیں اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جا رہے وہ انصاب میں شامل ہے. اور جو یہ ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے ستھان تھانک, یہ اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے انصاب سے, کہ جو پتھر یا جو کوئی جگہ طے کر دی کسی کی پوجا اور پرستش کے لیے اور وہاں سب چڑھاوے وہ ہے انصاب. یہاں تک کہ جب نہیں باقی رہے گا جس نے بھی اللہ کی عبادت کی نیک اور فاجر میں سے, یعنی بت اور غیر اللہ اس کی عبادت کرنے والے سب اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے چلے گئے, اب کون باقی رہا جو دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا, چاہے وہ نیک تھا یا ایک گنہگار تھا لیکن وہ ایک اللہ کی بات مانتا تھا اور ایک اللہ کی عبادت کی, وہ لوگ بچ جائیں گے. چونکہ ہر ایک کو حکم کیا ہوا کہ سب اپنے لیڈروں کے پیچھے چلو, جن کی عبادت کرتے تھے ان کے پیچھے چلو, تو سب اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلے گئے. اب اللہ کی عبادت کرنے والے باقی رہ گئے کہ اللہ آوے تو ہم ان کے پیچھے چلے. اتنے میں کیا ہوگا, اتاہم رب العالمین, اللہ تعالی ان کے پاس تشریف لائیں گے. جب سارے چلے گئے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے مومنین بچ جائیں گے, اللہ ان کے پاس تشریف لائیں گے. کیا مطلب اللہ کے تشریف لانے کا, آنے جانے کے حوادث سے اللہ کی ذات پاک ہے, یہ حوادث کے قبیل سے. تو اس کو متشابہات میں سے مان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائیں گے, کیا ہوگا قیامت کے دن سمجھیں گے, ابھی دنیا میں سمجھ میں نہیں آتا. نمبر دو, اللہ کے آنے کا مطلب ہے اللہ کے حکم کا آنا, اتا امر اللہ, حکم اللہ کا آ گیا. نمبر تین, اللہ کی تجلی اور اللہ کا قرب, اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس وقت خصوصی نصیب ہوگا. نمبر چار, اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا, اتاہم رب العالمین, اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے گا. فماذا تنظرون, قال فماذا تنظرون, اللہ تعالیٰ آ کر ارشاد فرمائیں گے تم کیا دیکھ رہے ہو, یعنی تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو, تم کسی کے پیچھے چلتے کیوں نہیں, تم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے, اعلان ہو گئے کہ اپنے اپنے لیڈر اور معبودوں کے پیچھے چلو, تم کیوں نہیں چلتے کسی کے پیچھے, کیوں یہاں بیٹھے ہوئے, سوال ہوگا. ہر امت جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتی تھی وہ اس کے پیچھے چلے گئے, تم کیوں نہیں جا رہے ہو کسی کے پیچھے. تو یہ ایمان والے کیا جواب دیں گے, یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما کنا الیہم ولم نصاحبہم, کیا کہیں گے, اے اللہ دنیا کے اندر ان غیر اللہ کی ہم کو بڑی ضرورت تھی, پھر بھی ہم نے دنیا میں ان کی عبادت نہیں کی تھی, تو آج تو ہم کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے, پھر کام غیر اللہ کے پیچھے جائیں گے. جواب سمجھ میں آیا, اہل ایمان کیا جواب دیں گے کہ یہ جتنے غیر اللہ ہے, کوئی بڑا دینے والا جو دے کر اپنی عبادت کرواتا تھا دنیا میں, لوگوں کو تحفے ہدیے دے کر اپنی پوجا کرواتا تھا, تو کہا دنیا میں ہم محتاج تھے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, تب ان دینے والوں کے پیچھے ہم نہیں چلے, تو آج تو آخرت میں ہم ان کے محتاج بھی نہیں ہیں, پھر کائی کو ان کے پیچھے ہم چلے. یہ جواب دیں گے اس وقت پر کون, اہل ایمان. تو لوگ کہیں گے ہمارے رب ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا دنیا میں حالانکہ ہم زیادہ محتاج تھے ان کی طرف, پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں اور غیر اللہ, ان کو ہم نے دنیا میں ساتھ نہیں دیا حالانکہ ان کی ضرورت تھی, پھر بھی ہم ان سے لڑتے تھے, ہمیں ان کی ضرورت تھی کہ وہ ہمارا دنیا میں ہمارا مسئلہ پورا کرے، ہماری ضروریات پوری کرے. پھر بھی دنیا میں ہم ان کے پیچھے چلتے تو نہیں تھے، ہم ان سے لڑتے تھے، حالانکہ دنیا میں ہم ان کے محتاج تھے، اور آج ہم کسی طرح بھی ان کے محتاج نہیں ہیں. پھر ہم کائی کو ان کے پیچھے چلے، اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرنے والے. معلوم ہوا کہ ہر دور میں موحدین کی ایک جماعت دنیا میں رہی ہے کہ جو اس طریقے سے دنیاوی تقاضوں پر دینی تقاضے کو مقدم رکھتے ہیں. دنیا کا تقاضا کیا، کوئی بادشاہ، کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت، کوئی بڑا آدمی دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، عہدہ دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ آپ کے ایمان کا سودا کرے کہ بھائی آپ لوگوں کو ہم پیسے دیں گے، لیکن آپ کو جو ہے ہمارے بت کی عبادت کرنے کی، ہم آپ کو عہدہ دیں گے لیکن ہم کو آپ کو ہمارے بت کو ہار پہنا دینے کا، ہم آپ کو عہدہ دیں گے، پیسے دیں گے، لیکن جیسس از گاڈ بول دینے کا تم کو، کہ عیسیٰ بھی خدا ہے ایسا بول دینے کا تم کو. تو کہا دنیا میں ہم محتاج تھے، ضرورت مند ہے، پھر بھی ہم نے ایمان کا سودا نہیں کیا، فقیری میں زندگی گزار لی، ایمان کا سودا نہیں کیا، تو آج تو ہمیں ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں، پھر ہم کائی کو سودا کریں گے. ایسے ہیں مخلص مومن. اور اس حدیث شریف سے ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے میدان کے اندر کھلم کھلا ایک امتحان ہوگا. کیا امتحان ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اعلان کروائیں گے نا، جنرل اعلان کہ بھائی چلو اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے چلو. تو یہ بھی ایک امتحان ہے کہ یہ کہاں جاتے ذرا دیکھے تو صحیح. ان بتوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ جو ہے جن کی دنیا میں پرستش کی جاتی تھی ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے آخرت کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ جب تک آخری فیصلہ نہ ہو جاوے قیامت کے دن، وہاں تک امتحان کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ مت کہو کہ امتحانات دنیا میں ختم ہو گئے، امتحانات آخری فیصلہ کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، وہاں تک میدان قیامت میں بھی امتحان کا سلسلہ جاری رہے گا. جیسے دنیا اصل کے اندر تو ہے دار العمل، لیکن دنیا میں بدلہ ملتا ہے، بعض مرتبہ مل جاتا ہے بہت سی نیکیوں کا. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آخرت کے لیے. دنیا دار الجزا نہیں ہے، لیکن بہت سی مرتبہ نماز کی برکت سے روزی میں برکت ہو جاتی ہے. تو دنیا اصل ہے دار العمل، دار الجزا نہیں ہے، پھر بھی دنیا میں اللہ کچھ نہ کچھ بدلہ بندوں کو عنایت فرما دیتے. اسی طرح آخرت دار الجزا ہے، لیکن اس میں شروع کے مرحلے میں کچھ کچھ امتحان ہو جائیں گے. یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اعلان کیا جائے گا، جاؤ نا اپنے لیڈروں کے پیچھے، اللہ دیکھیں گے کہ یہ کس کے پیچھے جاتے ہیں. چلو بس. اور یہی مضمون جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آیا تو اس میں یہ مضمون ہے، فیقولون، یقولون کے فائل کون؟ جو کسی بت کے پیچھے نہیں گئے اعلان کے باوجود، بلکہ وہ میدان قیامت ہی میں رہے، اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ ہیں یقولون کے فائل. ہاذا مکاننا، ہم تو اسی جگہ پہ رہیں گے، ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں. سب لوگ لیڈروں کے پیچھے چلے، لیکن ہاذا مکاننا، ہماری تو جگہ یہ ہے، ہم تو یہیں رہیں گے. حتی یاتینا ربنا، جب تک کہ ہمارے رب ہمارے پاس نہ آ جاوے. یعنی ہم کسی لیڈر گیڈر کے پیچھے جانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو ہمارے رب جب تک ہمارے پاس نہیں آئیں گے وہاں تک کسی کے پیچھے جائیں گے نہیں، وہی تو ہمارے سب کچھ تھے خالق مالک رب، ان کا انتظار ہے، جب وہ آئیں گے تب ان کے پیچھے جائیں گے، یعنی ہم پر ہمارے رب تجلی کرے اور ہم کو پہچان لیوے، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، اتنے میں رب سبحانہ وتعالی تشریف لے آئیں گے تو ہم رب کو پہچان لیں گے، آنے کا وہی مطلب جو پیچھے بتلایا ہے، پہچان لیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کی تجلی اور اللہ کے صفات کے اظہار سے ہم رب کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلی اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے اظہار سے رب کو پہچاننے کی وہ لوگ صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی سوال یہ ہے نا کہ کبھی اپنی آنکھوں سے باری تعالیٰ کو دیکھا نہیں، پھر پہچانیں گے کیسے؟ تو کہا کہ وہ تجلی کے انوار اور جو صفات الہیہ سن رکھے اس کی روشنی کے اندر وہ لوگ پہچان لیں گے۔ وفی روایت، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، هل بینکم وبینہ آیۃ تعرفونہا، باری تعالیٰ سوال کریں گے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کے درمیان تم اس جس کے ذریعے تم اس کو پہچان لوگے، یعنی خود اللہ تعالیٰ آ کے پوچھیں گے تم کیوں گئے نہیں کسی لیڈر کے پیچھے، کام تو ہمارے رب کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کریں گے کوئی پہچان کی چیز ہے تمہارے پاس کہ اگر تمہارے رب آوے تو تم ان کو پہچان لو، ہے کوئی پہچان کی چیز؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، تو عباد اللہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کو ہم کیوں نہیں پہچانے، ضرور پہچان لیں گے۔ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقَ، اور ساق کھول دی جائے گی، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، لہذا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جس نے اللہ کے لیے دنیا میں سجدہ کیا، تِلْقَاءِ نَفْسِ یعنی بذات خود اپنی خوشی سے اللہ کے لیے، کسی کے دباؤ سے یا کسی کی زبردستی نہیں، بس اپنی خوشی سے، جیسے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں سپاٹوں کے ڈر سے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ناظم صاحب سپاٹیں گے، اسی لیے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو کہا ایسا نہیں بلکہ اپنی خوشی سے اللہ کے ڈر سے، جو لوگ دنیا کے اندر سجدہ کرتے تھے، الا اذن اللہ له بالسجود، مگر اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی اجازت دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر لے وے۔ تو جب سب چلے گئے اپنے اپنے گیدڑوں کے پیچھے اور پھر اہل ایمان باری تعالیٰ کے سامنے اپنی خوشی خوشی سجدہ کریں گے، ان کو توفیق ہوگی، کون مومنین؟ جو دنیا میں اپنی خوشی سے، اپنی ذاتی ذوق سے، ذاتی ذمہ داری سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، کوئی دکھلاوا مقصد نہیں تھا۔ اور نہیں باقی رہے گا جس نے سجدہ کیا ڈر اور دکھلانے کے لیے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں سجدہ کیوں کرتے تھے؟ دکھلاوا کرنے کے لیے، کہ بھائی دکھاوے کہ ہم بھی تو نمازی ہے، یا کسی چیز کے ڈر سے کہ نماز نہیں پڑھنے آوے تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، کہ بھائی یہاں تو کھلاتے ہیں کہ اس کو جو نماز پڑھنے آوے اس کو، باقی نماز نہیں پڑھے تو اس کو کوئی کھلاتا ولاتا نہیں ہے۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر مارے ڈر اور دکھلاوے کے سجدہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ کہ ان کی پیٹھ ایک طبقے کی طرح ہو جائے گی، یعنی ان کی پیٹھ کیسی ہو جائے گی؟ جیسے کہ لوہے کا پورا ایک پترا ہوتا ہے یا پلیٹ ہوتی ہے موٹی، یعنی بیچ میں جس میں کوئی موڑ سکے، ایسا نہیں ہوگا، یعنی ان کی پیٹھ یوں اکڑ ہو جائے گی اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو جنہوں نے دنیا میں دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا، ان لوگوں کی پیٹھ یوں اکڑ ہو جائے گی اور وہ قیامت کے دن اللہ جب آئیں گے تب سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور جو لوگ اپنی خوشی سے اللہ کے لیے سجدہ کر دیتے، وہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظہور ہوگا تو پھٹافٹ سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ كلما اراد ان يسجد خر على قفاه, اور جب جب بھی وہ ارادہ کریں گے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا تو الٹے گدی کے بل گر پڑیں گے. یعنی دنیا میں دکھلاوا کرنے والوں کو کیا سزا ہوگی کہ پیٹ پورا بدن یوں اکڑ ہو گئے, اب جو آگے جھکنے گئے تو الٹے گریں گے, یہ ایک سزا ہوگی. کہ دنیا میں ان کو دعوت دی جاتی تھی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ, کہ دنیا کے اندر کہا جاتا تھا کہ بھائی نماز پڑھو تو بہانے کرتے تھے. تو آج قیامت کے دن بھی ان کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. عجیب بات ہے. اب یہاں آپ جو ہے ایک اشکال کر سکتے ہیں کہ جب ان میں استطاعت ہی باقی نہیں رہے گی, یعنی پیٹ یوں اکڑ کڑک سخت ہو جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھیں گے, تو قرآن میں ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جب ان میں سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر یہ سزا کیسی؟ یعنی یہ تو عدم استطاعت پر تو بندہ مکلف رہتا نہیں ہے, جیسے پاگل ہو جاوے تو نماز کا مکلف نہیں رہتا ہے, تو پھر یہاں بھی عدم استطاعت ہے تو پھر تکلیف نہیں رہنی چاہیے, مکلف نہیں رہنا چاہیے. تو اس کا ایک جواب یوں سمجھو کہ دنیا دار التکلیف ہے, آخرت دار التکلیف نہیں ہے. یعنی دنیا میں بندہ احکام کا مکلف ہے, آخرت کے اندر احکام کا مکلف نہیں. یہ جو اس کی پیٹھ یوں اکڑ اور سخت اور کڑک ہو جائے گی یہ بطور سزا ہے, یہ عدم استطاعت یا عدم تکلیف کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو کیا ہے سزا, سزا کی شروعات ہو چکی. اور مقصود ہے مخلصین سجدہ کرنے والے اور دکھلاوے کے لیے سجدہ کرنے والوں میں بین فرق کر دینا, تاکہ قیامت کے دن کھلم کھلا فرق ہو جائے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے اور یہ لوگ دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے. ثم یضرب الجسر علی جہنم, پھر جہنم کے اوپر ایک پول لگا دیا جائے گا, یعنی پول صراط آ جائے گا. جنت جہنم میدان قیامت, تو میدان قیامت میں مجمع ہے, اس کے بعد جہنم ہے, اس کے بعد آخر میں جنت ہے. اب یہاں میدان قیامت سے دکھ رہی ہو رہی جہنم اور اس کے وہ پار جنت, جاوے کیسے جنت میں؟ تو پل لگاؤ جہنم کے اوپر, یہی پل صراط. وتحل الشفاعۃ, اور شفاعت شروع ہوگی. ویقولون, اور انبیاء علیہ السلام کہیں گے اللہم سلم سلم, اے اللہ سلامت رکھیو, اے اللہ سلامت رکھیو, یعنی میری امت کو سلامت رکھیو, اے اللہ میری امت کو جہنم میں گرنے سے سلامت رکھیو, اے اللہ میری امت کو پل صراط پر تھک جانے سے سلامت رکھیو. سب انبیاء دعا کریں گے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں, اس لیے کہ پل صراط پار کر کے جنت میں جانا ہے, تو پھر پول کے بارے میں سارے نبی دعا میں لگ جائیں گے. کیا ہوگا اس موقع کے اوپر؟ ایمان والے پلک جھپکنے میں پل صراط کو پار کر دیں گے. ٹاپ کوالٹی کے ایمان والے, اکمل الایمان کا طرف العین, یعنی پلک جھپکنے میں, اتنے میں تو پل صراط پار کر دیں گے. دنیا میں بھی ایسا ممکن ہے تو آخرت میں تو بدرجہ اولا ممکن. کہا تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات نے, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہ آپ اپنی مجلس ختم کر کے اٹھے اس سے پہلے بلقیس کا تخت لا کے رکھ دیتا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نہیں, اس سے بھی فاسٹ چاہیے مجھے, مجلس ختم ہونے تک نہیں. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفہ, حضرت آپ پلک جھپکاؤ نہیں اپنی, اتنے میں لا کے رکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. اور وہ اللہ کا ولی تھا, اس نے جو ہے تھوڑی دیر میں پلک جھپکنے کے اندر اس میں اعظم کی برکت سے جو ہے تولہ سامنے لا کے تخت رکھ دیا. اگرچہ اقوال ہے کہ عندہ علم من الکتاب سے کون مراد ہے, بعض نے خود سلیمان علیہ السلام کی ذات کو مراد لیا, بعض نے جو ہے وہاں مجلس میں موجود کوئی ولی کو مراد لیا. تو بہرحال دنیا میں پلک جھپکنے کے اندر ثنائے یمن سے لے کر کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں فلسطین میں بلقیس کا تخت آ سکتا ہے, تو پھر پل صراط کو اہل ایمان پلک جھپکنے میں پار کر لے رہے کون سی بعید بات ہوگی. پھر دوسرے درجے کے ایمان والے کون ہوں گے؟ وکل بر کی جو بجلی کی چمک کی طرح پار کرنے والے. دنیا میں یہ بجلی ہے نا لائٹ, اس کی رفتار بھی بہت ہے, اس لیے پاور ہاؤس میں فیوز ڈال آنے یہاں لائٹ آ گئی, کتنی اسپیڈ ہوتی ہے. تو کباز ایمان والے اتنی اسپیڈ میں پل صراط کو پار کریں گے. نمبر تین, بعض ایمان والے ہوا کے جھونکے کی طرح پل صراط کو پار کریں گے. ہوا کے جھونکے 10 کلومیٹر کی اسپیڈ پر, 110 کی اسپیڈ پر, 240 کی اسپیڈ پر آتے ہیں ہوا کے جھونکے. تو اہل ایمان ہوا کی طرح پاس کریں گے. وقت طیری, اور بعض اہل ایمان پرندوں کی طرح تیز اڑنے کی طرح پار کریں گے. جیسا ایمان جیسے اعمال, ایسی اسپیڈ پل صراط پر ہوگی. پل صراط پر انجن کا سی سی نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی سی سی کا انجن کی گاڑی ہے, وہاں ایمان کا انجن دیکھا جائے گا, اعمال کا پیٹرول دیکھا جائے گا, اور اس کے مطابق اس اسپیڈ سے وہ پل صراط کو پار کریں گے. وکاجاوید الخیلی, اور بہت سے لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح پل صراط کو پار کریں گے. والرکابی, اور اونٹ کی طرح پل صراط کو پار کریں گے. اس طریقے سے الگ الگ اسپیڈ میں پل صراط کو پار کیا جائے گا. چلو اجاوید اجود کی جمع ہے, یاد رکھنا. چلو ہاں چلو چلو پڑھو. اب کیا ہوگا؟ جہنم کو تو بہت انداز میں پار کر رہے ہیں لوگ, پھر اہل ایمان کے اور انسانوں کے الگ الگ طبقے ہوں گے. فنا جن, بہت سے لوگ جہنم سے بالکل نجات پانے والے. ناجن کا معنی جہنم سے بالکل نجات پانے والے. مسلمن, سلامت, یعنی بالکل سلامتی کے ساتھ بنداس پل صراط کو پار کر لیں گے. اللہم اجعلنا منہم. دوسری جماعت کون ہوگی؟ ومخدوشن, زخم کھا کر کے پل صراط کو پار کرنے والے. مخدوشن مرسلن, زخم کھا کر کے پل صراط کو پار کرنے والے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جو پل صراط کے اوپر زخم کھائیں گے, آنکڑوں کے آنکڑے. آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ پل صراط کے دونوں طرف جو ہے نا لوہے کے بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے. تو کچھ جن کے خلط و عمل صالح و آخر سیئہ, دنیا میں برے کام بھی کرتے تھے, ایمان بھی تھا, تو وہ آئیں گے پل صراط پر, تو پل صراط پر لتھڑے ماریں گے, لتھڑائیں گے, ٹکرائیں گے ادھر ادھر, اور ان کو وہ کانٹے لگیں گے, پل صراط کے آنکڑے لگیں گے, جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جائیں گے. اس لیے کہ دونوں طرف آنکڑے لگے پل صراط پر, اس کو پار کرنے میں ادھر بھی زخم, ادھر بھی زخم, ادھر بھی زخم, ادھر بھی زخم, لیکن زخم کھاتے کھاتے بھی پار کر لیں گے. زخم کھاتے کھاتے بھی پل صراط کو پار کر لیں گے. ہوئے نا بہرحال سعادت مند کہ زخم کھاتے کھاتے بھی جو ہے پار کر لیں گے. مرسل کے معنی نجات یافتہ, کسی طرح بھی وہ پار کر کے نجات پا جائیں گے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ بعض لوگوں کو پل صراط پر روک دیا جائے گا. بعض مطلب دنیا میں بھی ہوتا ہے نا, پل پہ گئے نا آگے رستہ بند, تو بعض لوگوں کو پل صراط پہ روک دیا جائے گا, تو وہاں تکلیف ہوگی رکاوٹ کی. کیسے تکلیف؟ کے نیچے سے آگ کی گرم گرم ہوا آ رہی ہے نا, اس لیے تکلیف ہوگی, ان کو جھلس محسوس ہوگی, لیکن پھر بھی وہ دھیرے دھیرے بھی پار کر لیں گے. تو دونوں طرح کا مجمع, یا زخم کھا کر یا روکے گئے, تکلیف برداشت کی لیکن پار کر لیا. مطلب کہ دنیا میں کوئی زیادہ گناہ نہیں کیے تھے تو ان گناہوں کی سزا پل سیرات پر جو ہو گئے, پل سیرات کے کانٹے کھا کے سزا ہو گئے, سستے میں پتے ہی ہو. اسی طریقے سے جو ہے پل سیرات پر ہی نیچے سے گرم گرم ہوا لگ گئی اور معمولی سی گرمی کے اندر ان کی سزا ہو گئی. تو یہ ہے مخدوش مرسل کے معنی, زخم اور تکلیف برداشت کر کے کسی طرح بھی پار کر لیں گے جہنم کو. ومقدوش فی ناری جہنم, ایک طبقہ وہ ہوگا جو ٹکڑے کر کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. ایک تیسرا طبقہ یہ, پہلا طبقہ بالکل نجات پانے والا, سلامت پار ہونے والا. دوسرا طبقہ کن کا؟ زخم کھا کر تکلیف اٹھا کے پار کرنے والا. اور تیسرا طبقہ کون سا؟ کہ جن لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ تیز نوکیلے آنکڑے لگیں گے تو بدن کے ٹکڑے ہوں گے اور وہ جہنم میں گریں گے. بعض لوگوں نے مخدوش فی ناری جہنم کا ایک معنی بیان کیا ہے, باندھ باندھ کر کے پل سیراط پر سے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے جہنم میں گریں گے, جیسے کہ بھیڑ اور دھکا مکی دھما چکڑی میں ہوتا ہے, اس طریقے سے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے دھڑم دھڑم جہنم میں گریں گے. یہ تین طبقے سے لوگ پل سیراط پر ہوں گے. حتی اذا خلص المؤمنون من النار, یہاں تک کہ جب ایمان والے جہنم کی آگ سے نجات پا لیں گے. جہنم کی آگ سے نجات پائیں گے یعنی پل سیراط کو پار کر لیں گے, پل سیراط کو پار کر لیں گے. اور کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جو ہلکی سی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل کر کے آئیں گے.